لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها من بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صل على محمد وآل محمد. آج 23 کی شب ہے، شب قدر ہے. شب قدر بڑی عظمتوں کی شب ہے. یوں تو اللہ کے سال میں 365 یا 355 قمری حساب کرے تو 355 دن، شمسی حساب کرے تو 365 دن ہیں، لیکن یہ 365 دن ایک جیسے نہیں ہیں. عظمتوں کے اعتبار سے ان میں فرق ہے. اسی طرح دن کے 24 گھنٹے ایک جیسے نہیں ہیں. بعض ساعات، بعض لمحات کو خداوند متعال نے زیادہ اہمیت دی ہے بعض کے یہ جو ہے مقابلے میں. کچھ کی فضیلت کم ہے، کچھ کی فضیلت زیادہ ہے. حکم پروردگار سے بعض دنوں اور بعض شبوں کی اہمیت زیادہ ہے. یہ اہمیت اللہ نے انہیں عطا کی ہے، بنایا بھی اسی نے. کسی کو اہمیت کم دی، کسی کو اہمیت زیادہ دی. انہی میں سے ایک شب قدر ہے. یہ شب سال کی سب سے قیمتی شب ہے. یہ شب اتنی اہم ہے کہ متعدد آیتوں میں اس کا تذکرہ ہوا. پورا ایک سورہ اسی شب کے نام سے نازل کر دیا گیا، سورہ قدر. اس شب کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو خطاب کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے حبیب، میں نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، عجیب خطاب ہے. اور اے حبیب، آپ کیا جانے کی شب قدر ہے کیا؟ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ وہ نبی جو اشرف المخلوقات ہے، افضل کائنات ہے، جو حبیب خدا ہے، جس کے پاس علم کی کوئی حد ہم جیسے انسان مہیا نہیں کر سکتے ہیں، اس نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ انداز خطاب خود اہمیت اور عظمت شب قدر کے لیے کافی ہے. اس لہجے میں خطاب اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پیغمبر سے کیا ہے البتہ، لیکن جہاں جہاں کیا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جہاں جہاں اس طرح کا خطاب پایا جاتا ہے، اس دن کی عظمت اور اہمیت اور اس دن واقع ہونے والے اہم حوادث کی طرف لوگوں کی توجہ موڑنے کے لیے اس طرز تخاطب کو اللہ نے انتخاب کیا ہے. مثال کے طور کے اوپر، جب قرآن مجید میں قیامت کا تذکرہ آتا ہے، تو قیامت بہت اہم موقع ہے نا، وہاں پر بھی پیغمبر کو جب خطاب ہوا ہے تو اسی لب و لہجے میں، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، قیامت کیا ہے وہ دن قیامت کا؟ پیغمبر، آپ کیا جانیں کہ وہ دن کیا ہے قیامت کا؟ یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، قیامت کے یہ جو ہے مختلف نام ہے نا، قیامت ایک نام ہے، حاقہ ایک نام ہے، قارعہ ایک نام ہے، یوم الدین ایک نام ہے، یوم الفصل، مختلف نام ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے قیامت کے لیے بیان کی ہیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یا لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. تیسری آیت میں ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین بھی قیامت کا ایک نام ہے. تو یہ طرز تخاطب جو پیغمبر سے اللہ کا ہے وہیں ہے جہاں اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سورہ قدر میں بھی اگر اللہ اپنے آخری اور اپنے آخری نبی اور اپنی بہترین مخلوق سے اس لب و لہجے میں خطاب کر رہا ہے تو اس کا مقصد اس شب کی غیر معمولی عظمت کی طرف متوجہ کرنا ہے. خب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر ایک ہزار مہینے کے برابر نہیں ہے، ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے. ایک ہزار رات نہیں، ایک ہزار مہینے، یعنی شب قدر ایک رات مقابل میں کتنی ہے؟ تیس ہزار راتیں ہیں مقابل میں. شب قدر جیسی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، شب قدر کہاں ہے؟ ماہ رمضان میں ہے، قلب ماہ رمضان. شب قدر کا ایک دوسرا نام ہے قلب ماہ رمضان، دل ماہ رمضان. ماہ مبارک رمضان تحفہ ہے اللہ کی طرف سے امت کے لیے. اگر ہم یوں کہیں کہ ماہ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا، قرآن یہ جو ہے معجزہ ہے، اور اللہ نے جناب سلیمان کو بھی ایک معجزہ دیا تھا. جناب سلیمان کا معجزہ کیا تھا؟ کہ اللہ نے ان کو ہوا پر قابو دے دیا تھا، کنٹرول ہوا پر. وہ ایک مہینے کا راستہ ایک شب میں طے کر لیتے تھے یا ایک صبح میں طے کر لیتے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ بلے سلیمان الریح، ہم نے سلیمان کے قبضے میں ہوا دے دی تھی. تو کیا کرتے تھے؟ غدوها شہر ورواحها شہر. کبھی وہ ایک صبح میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے، اور کبھی وہ ایک شب میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے. تو معجزہ سلیمان کیا تھا؟ ایک مہینے کا سفر ایک شب میں، ایک مہینے کا سفر ایک صبح میں، ایک دن میں انجام دے لیا کرتے تھے. دیکھیے عربی زبان میں دو لفظ ہیں، یہ جو ہے مکان اور مکانت. مکان کے معنی ہوتے ہیں یہ جو ہے جگہ، مکان جگہ. وعلیکم السلام. جگہ کو کہتے ہیں، مقام کو کہتے ہیں، اور مکانت درجے کو کہتے ہیں، رتبہ، یہ جو ہے منزلت. مکان جگہ اور مکانت درجہ مرتبہ رتبہ فضیلت، اسے کہا جاتا ہے یہ جو ہے مکانت. جناب سلیمان کا معجزہ کیا تھا؟ معجزہ سلیمان یہ تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے عام یہ جو ہے وسائل سے اس زمانے میں جہاں ایک مہینہ درکار ہوتا تھا، جناب سلیمان ایک مہینے کا سفر ایک شب میں انجام دے لیتے تھے. سلیمان بھی معجزہ، سلیمان کو اللہ نے معجزہ دیا، حضور کو بھی اللہ نے معجزہ دیا. حضور کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے. حضور کا معجزہ قرآن ہے. معجزہ قرآن کی خاصیت کیا ہے اور معجزہ سلیمان کی خاصیت کیا ہے؟ معجزہ سلیمان یہ ہے کہ ایک مہینے کا سفر ایک شب میں طے ہو جاتا تھا. معجزہ قرآن یہ ہے کہ ایک ہزار مہینے کا سفر ایک شب میں طے ہو جاتا ہے. ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بس فرق یہ ہے، سفر سلیمان یہ جو ہے مکانی تھا، اور سفر قرآن مکانتی ہے. جو سلیمان سے وابستہ ہو جاتے تھے، سلیمان انہیں ایک مہینے کا سفر ایک رات میں کرا دیتے تھے. جو قرآن سے اپنے کو وابستہ کرا لیتے ہیں، قرآن انہیں ایک ہزار مہینے کا سفر ایک شب میں کرا دیتا ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن ان کا سفر جسمانی تھا، قرآن کا سفر روحانی ہے. قرآن کا سفر روحانی ہے. شب قدر کی کتنی اہمیت ہے اسے سمجھنے کے لیے امام خمینی کے استاد عرفان یہ آغای مرزا جواد ملکی یہ تبریزی کتاب ہے المراقبات، امام خمینی کے استاد عرفان تھے، یہ بہت ہی پہنچے ہوئے درجے کے عارف. المراقبات میں وہ لکھتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینے سے افضل ہے. بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سے یہ جو ہے روایت ہے کہ جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا عظمت شب قدر کیا ہے، کیونکہ شب قدر صرف اسلام سے وابستہ نہیں ہے، عظمت شب قدر کیا ہے. حضور اکرم سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا میں تیری قربت چاہتا ہوں. ان لوگوں کی دعائیں ایسی ہوتی تھیں نا، ہم لوگ ایسی دعائیں تو نہیں ہوتی تھیں. کیا چاہیے؟ خدایا تیری قربت چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. خدایا مجھے تیری قربت چاہیے. پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ میرا تقرب ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں جاگتے رہیں گے. شب قدر رات میں جاگنا، البتہ ظاہر سے بات ہے جاگنا کاہے کے لیے، معصیت اور گناہ کے لیے نہیں، جاگنا اللہ کی عبادت میں جاگنا. جناب موسیٰ نے عرض کیا خدایا میں تیری رحمت چاہتا ہوں. جواب ملا کہ میری رحمت کے حقدار وہ ہیں جو شب قدر میں غریبوں پر رحم کرتے ہیں. غریبوں پر رحم کرنا تو ہمیشہ ہی تاکید اور حکم قرآن ہے. آپ قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھیں، جا بجا دو ہی چیزیں ملتی ہیں، عبادت خالق، خدمت مخلوق. عذاب میں کیا ہے؟ عذاب میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کیا، یہ عذاب میں یہ ہے کہ انہوں نے بندگان خدا کا خیال نہیں رکھا، غریب بھوکے مرتے رہے، انہوں نے توجہ نہیں کی ان کے اوپر. ایک دو آیتیں نہیں ہیں، 15-20 آیتوں میں، 15-20 مقامات پر اس بات کی تاکید ہے. سارا فوکس اللہ کا انہیں دو باتوں کے اوپر ہے، اللہ کی اطاعت پر ہے اور غریبوں کی خدمت پر ہے، بھوکوں کا پیٹ بھرنے پر ہے، یتیموں کا خیال رکھنے پر ہے. موسیٰ کہتے ہیں خدایا مجھے تیری رحمت چاہیے. جواب ملا کہ موسیٰ میری رحمت کے حقدار وہ ہیں جو شب قدر میں غریبوں پر رحم کرتے ہیں. جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے پورے صراط سے گزر جانے کا پروانہ چاہیے. پورے صراط بہت مشکل راستہ ہے نا، مجھے پورے صراط سے گزرنے کا پروانہ چاہیے. جواب ملا موسیٰ یہ پروانہ ان کے لیے ہے جو شب قدر میں صدقہ دیتے ہیں. صدقے کی ہمیشہ تاکید ہے، مگر شب قدر کے صدقے کی بات ہی کچھ اور ہے. عرض کیا خدایا مجھے بہشتی پیڑ چاہیے، دنیا کا پیڑ نہیں، گھر چاہیے مگر دنیا کا گھر نہیں. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کیا کہا تھا جناب آسیہ نے؟ خدایا ہمیں گھر چاہیے، فرعون والا محل نہیں چاہیے، جنت میں مجھے تیرے پاس گھر چاہیے. جناب موسیٰ کو کہتے ہیں کہ خدایا مجھے جنتی پیڑ چاہیے. جواب ملا موسیٰ یہ پیڑ ان کے لیے ہے جو شب قدر میں سبحان اللہ کے تسبیح پڑھتے ہیں، جو سبحان اللہ کہتے ان کے لیے. عرض کیا خدایا مجھے تیری رضا چاہیے، تیری خوشنودی چاہیے. جواب ملا موسیٰ میری رضا ان کے لیے ہے جو شب قدر میں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. دو رکعت رکھی گئی ہے نا، معمولی نماز نہیں ہے، بہت اہم نماز ہے، ان کے لیے چاہیے. البتہ یہ ساری بات دھیان میں رکھ رہے، صدقہ جو انہوں نے پوچھا ہے، یہ جو ہے غریبوں پر رحم، شب قدر میں صدقہ، دو رکعت نماز، سبحان اللہ کی یہ جو ہے وہ تسبیح، رات بھر جاگتے رہنا، سب عمل ہے نا ہمارا، اس عمل سے یہ نتیجے ہوں گے. لیکن عمل وہی قیمتی ہے جو خدا جسے قبول کر لے. اور خدا کس سے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، اور اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ بہترین شارٹ کٹ ہے نا. یہ تو بس ایک شب کافی ہے ہمارے لیے. اس ایک شب میں سبحان اللہ کے تسبیح پڑھ لیں گے, رات بھر عبادت بھی کر سب کچھ کر لیں گے پورا, پھر اس کے بعد 364 دن کی آزادی. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اسی وقت اثر کریں گی. ڈاکٹر صاحب نے پورا یہ جو ہے نسخہ لکھ کر کے دے دیا, 5-7 دوائیں, اور دکھنے کے بعد ایک دوا آخر میں لکھ دیا کہ اس کے بغیر یہ ساری دوائیں بیکار ہیں. اگر یہ والی آخری والی دوا نہ لیا تو یہ دوائیں نہ صرف یہ کہ اثر نہ کریں گی بلکہ الٹا ریئیکشن بھی کر سکتے. ان کے ریئیکشن کے لیے یہ دوا لکھی ہے میں نے, اس کا خاص دھیان رکھنا. اگر اسی ایک دوا کا استعمال نہ کرے انسان تو یہ 7 دوائیں کس کام کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو شب قدر کے لیے بیان کیا, وہاں وہ روایتیں آتی ہیں, لوگ اس کو فوراً پورے دین کا جانشین بنا دیتے ہیں اسی کو. ابھی یہ جو ہے جمعۃ الوداع آ رہا ہے ہمارے ہندوستان وغیرہ میں, خوب غالباً پاکستان میں بھی یہی ہوگا, پرچے خوب بڑھتے ہیں, 4 رکعت نماز پڑھ لو تو قضاء, 700 سال کی نماز معاف. خدا یا اگر تجھے یہی 4 رکعت پڑھوانی تھی تو بقیہ واجب ہی کیوں کیا تھا. سوچنے کی بات ہے نا, قانون بنانے والا کون ہے, حکم دینے والا کون ہے. کچھ تو تھوڑا سا انسان اپنی عقل پر بھی زور دے, کس کا معنی کیا ہو سکتا ہے, اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے. بس وہ اب تو خیر ماشاء اللہ یہ واٹس ایپ اور فیس بک آ گیا تو دنا دن ایک ہی سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں ایک بات پھیل جاتی ہے. نہیں, انما یتقبل اللہ من المتقین. ساری چیزیں اس وقت ہیں جب انسان اپنے کو متقی اور پرہیزگار بنا لے. قرب خدا متقی کو ملے گا. یا موسیٰ ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع والمحارم. جناب موسیٰ کو خطاب کر کے ہے, تقرب چاہیے نا جناب موسیٰ کو. یا اللہ مجھے تیرا تقرب چاہیے. وہ کیا ہے, شب قدر میں جاگتے رہو, ہو گیا تقرب. انہی موسیٰ سے خدا خطاب کر کے کہتا ہے, یا موسیٰ ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارمی. اے موسیٰ, جن لوگوں کو میرا قرب ملا ہے, میرا تقرب حاصل, جو مجھ سے قریب ہوئے ہیں, ان کے قریب ہونے کا ایک ہی سبب ہے, وہ سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو گناہوں سے دور رکھا ہے. تو گناہوں سے دوری بہت اہم چیز ہے. روایتوں میں ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے 8 رات کی عبادت. 1000 ماہ کی سلطنت سے بہتر ہے اس شب کی عبادت. آج کی شب فرشتے زمین میں نازل ہو کر زمین پر پھیل جاتے ہیں, مومنوں کی بزم میں شامل ہو کر ان کی دعا کے لیے صبح تک آمین کہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں نا, ہم دعا کرتے ہیں, فرشتے قبولی دعا کی دعا کرتے ہیں اللہ سے, سلام رحمۃ اللہ, کہ ہماری دعا بارگاہ معبود میں شرف قبولیت حاصل کر لے. قرآن مجید کی ایک آیت میں آج کی رات کو یہ جو ہے مبارک رات قرار دیا گیا ہے. سورہ یہ دخان میں ہے نا, انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ. سورہ قدر میں ہے, انا انزلناہ فی لیلت القدر. ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. شب قدر کہاں ہے, ماہ رمضان میں. اس کیوں, یہ جو ہے شہر و رمضان, الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کہاں نازل ہوا, شب قدر میں. کس مہینے میں نازل ہوا, ماہ رمضان. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہاں کہا گیا کہ جس شب میں قرآن نازل ہوا ہے وہ شب کون سے شب ہے, فی لیلت مبارکہ. یہ جو ہے مبارک شب میں, مبارک کا معنی کیا ہوتا ہے, ایک مبارک بات جو ہم لوگ دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ وہ نہیں ہے. البتہ شاید وہ بھی اسی سے حاصل کیا گیا ہو. مبارک سے مراد یہ ہے کہ اس میں خیر و برکت سے جو ہے لبریز ہے یہ شب. یہ شب اول سے آخر تک خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے. تو یہ شب کو یہ جو ہے مبارک قرار دیا گیا. اس شب کی خیر و برکت کی وجہ سے بندوں پر کیوں اس شب کو کہتے ہیں کہ خیر ہے, مبارک ہے, بابرکت ہے, وجہ یہ ہے کہ اس شب پر بندوں پر, اس شب میں بندوں پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارش ہوتی رہتی ہے, اس لیے یہ شب جو ہے مبارک ہے. اس شب کا ایک اہم عنصر یہ بھی ہے کہ اس شب میں لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، شب قدر میں عذاب نہیں ہوتا. ایک شب قرآن مجید میں ہے نا، اسی جو ہے سورہ قدر میں، سلامون ہیا حتی مطلع الفجر، ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکہ، ہوتے ہوتے بات کہاں تک آئی؟ سلامون ہیا، یہ رات سلامتی ہے. کب تک سلامتی ہے؟ حتی مطلع الفجر. سلامتی مراد یہ نہیں کہ یہ جو ہے بیمار نہیں ہوں گے، فجر کے بعد بھی انشاءاللہ یہ جو ہے بیمار نہیں ہوں گے، نہیں. ایک ایسی سلامتی ہے جس کی حد کہاں تک ہے؟ فجر تک ہے. پوری رات اس شب میں بندوں پر عذاب نہیں ہوتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. خب اس شب میں ہوتا کیا ہے؟ اس شب کی عظمت، اہمیت، فضیلت، ثواب عرض کر چکا، بابرکت ہے، مبارک ہے، خیر و برکت سے جو ہے بھری ہوئی شب ہے. اس شب میں ہوتا کیا ہے؟ اس شب میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا تذکرہ بھی سورہ یہ جو ہے دخان میں ہے. فیہا یفرق من کل امر حکیم. اس شب میں انسانوں کے سارے مقدرات لکھے جاتے ہیں. صرف انسان نہیں، پوری کائنات کے مقدرات لکھے، سب کے، قید انسان کی نہیں ہے. فیہا یفرق من کل امر حکیم. اس شب میں سارے انسانوں کی یہ جو ہے مقدرات، بلکہ ساری کائنات جتنی مخلوقات ہیں سب کے مقدرات لکھے جاتے ہیں. اس سال میں ہمارے یہاں صحت ہے، بیماری ہے، موت ہے، حیات ہے، روزی ہے، تنگی ہے، رزق ہے، طوفان ہے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، جتنی بھی واقعات رونما ہونے والے ہیں سب آج کی شب، ان کی منصوبہ بندی، ان کی پلاننگ سب آج ہی کی شب ہوتی ہے. البتہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ اگر سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ ہے تو پھر ہمارا اس میں کیا کردار ہے؟ یہ سوال تو ذہن میں آئے گا نا، یا پورا پلان ہو چکا آج کی رات، بیمار پڑنا ہے یا صحت مند رہنا ہے، ہمیں موت ہے کہ حیات ہے، رزق ہے کہ نہیں ہے، تو جاب پہ جائیں نہ جائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو سب لکھا جا چکا ہے. امتحان میں پاس ہوں گے کہ فیل ہوں گے پہلے سے لکھا جا چکا ہے، پڑھ کے کیا کریں گے؟ کام خواہ اپنے کو زحمت میں. اب اس کا جواب انشاءاللہ آخر میں دوں گا. ہے میرے ذہن میں یہ سوال، کہ جو آپ کے ذہن میں آئے تو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا سوال، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. خب شب قدر کی غیر معمولی اور اس کی بے شمار برکتوں کے بعد ایک سوال ذہن میں اور آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ شب قدر پوری تاریخ بشریت میں صرف کوئی ایک خاص شب ہے؟ جب سے یہ کائنات بنی ہے بس ایک رات کوئی تھی جس کا نام شب قدر تھا، یہ ساری خاصیتیں، یہ ساری فضیلتیں، یا نہیں یہ شب ہر سال آتی ہے، ایک ہی مرتبہ ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا شب قدر. قرآن روز تھوڑی نازل ہوتا ہے، جس شب میں نازل ہوا تھا قرآن وہ شب قدر ہے. آج تھوڑی قرآن نازل ہو رہا ہے، آیا آج بھی شب قدر ہے؟ وہ ساری فضیلتیں آج بھی ہیں، یہ جو ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر آج بھی ہے، وہ جناب موسیٰ نے جو اللہ سے دعا کی تھی وہ کام آج بھی ہم کر سکتے ہیں، اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی بس ہو چکا، ایک شب تھی، وقت آیا گزر گیا، اب فقط قصہ بیان ہو رہا ہے، بس کہانی سنائی جا رہی ہے، آج ہمارے لیے عملی نہیں ہے. سوال یہ موجود ہے، آج بھی شب قدر موجود ہے؟ آج بھی ہم اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں خود قرآن میں مل جائے گا. قرآنی آیات کو اگر دیکھیں پھر وہی بات ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت سے کام نہیں چلے گا. کم ایک مشکل ہم لوگ یہی ہو گئی، ایک حدیث لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک آیت لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ دوسری آیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے وہابیوں کی طرح سے ایک آیت لے کر کے بیٹھ گئے کہ قرآن میں ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، چھٹی. اب سب کے علم غیب کا انکار کر دیا، دوسری آیت کو بھول گئے. دوسری آیت میں کہا گیا کہ نہیں، اللہ سلام کچھ بندے ہیں جنہیں اللہ علم غیب دیتا ہے، اس آیت کو چھوڑ دیا. بہرحال اس کا جواب ہمیں خود قرآن مجید کی آیتوں ہی سے مل جائے گا. قرآن کریم جب شب قدر میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے, کس نے بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا نا. ابھی عرض کیا کہ فیہا یفرق من کل امر, یا تنزل الملائکۃ والروح فیہا, ہے نا. شب قدر میں کیا ہوتا ہے, یہاں بیان کیا گیا کہ شب قدر میں سارے مقدرات کا فیصلہ ہوتا ہے. سورہ قدر میں بیان کیا گیا فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کا امر لے کر کے, شب قدر میں یہ ہوتا ہے. دو آیتوں میں دو کام شب قدر میں جو انجام پاتا ہے وہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا. اس شب میں قرآن کریم نازل ہوا, ایک چیز انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دوسری چیز کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ جو ہے مقدرات کا فیصلہ ہوتا ہے. تین کام شب قدر کے لیے یہ جو ہے بیان کیا گیا ہے. ایک کام کے لیے صیغہ استعمال ہوا ہے ماضی کا, عربی قواعد کے اعتبار سے ایک ماضی ہوتا ہے, ایک یہ جو ہے فعل, یہ جو ہے مضارع. فعل ماضی کا معنی لیا جاتا ہو چکا پچھلے زمانے میں, اب نہیں ہو رہا ہے. اور مضارع جہاں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے, جاری ہے کام, استمرار ہے, بقاء دوام جہاں پایا جاتا ہے وہاں استعمال کرتے ہیں فعل یہ جو ہے مضارع کا. نزول قرآن کے لیے صیغہ استعمال ہوا ہے ماضی کا. تین کام ہے نا شب قدر کا, فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا. انا انزلنا, انزلنا فعل ماضی, ہم نے نازل کیا. قرآن ایک دفعہ نازل ہو چکا, اب نازل نہیں ہوگا. آج کی رات قرآن نازل نہیں ہوگا, نازل ہو چکا ہے. لیکن دو کام جو اور باقی بچے ہیں, مقدرات کا تعین ہونا اور ملائکہ کا نازل ہونا, یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے, یہ جو ہے مضارے کا صیغہ ہے. مضارے کا مطلب ہے کہ کل بھی نازل ہوتے تھے فرشتے, آج بھی نازل ہوں گے فرشتے. کل بھی مقدرات کا فیصلہ شب قدر میں ہوتا تھا, آج بھی مقدرات کا فیصلہ شب قدر میں ہوگا. تو کل بھی شب قدر تھی, آج بھی شب قدر موجود ہے, ختم نہیں ہو گئی شب قدر. سب لوگ ایک ساتھ مل کے صلوات پڑھ دیجیے. تنزلو بھی فیلے, یہ جو ہے مضارے کا صیغہ ہے, اور یفرقو بھی فیلے مضارے کا صیغہ, جس کا مطلب ہے کہ دوام ہے, استمرار ہے. کل بھی فرشتے آتے تھے, آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. کل بھی حکم خدا کو لے کر کے آتے تھے, امر خدا کو علیہ السلام, آج بھی امر خدا کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں. خب شب قدر میں کیا ہوتا ہے, عرض کر دیا کہ شب, قرآن آیتوں سے معلوم چل گیا کہ اس شب میں صرف مقدرات کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ شب میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیا کرنے آتے ہیں, سوال ہے نا. آج فقط سوال ہی سوال ہے, اور انشاءاللہ ہر ایک کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا. فرشتے کیا کرنے آتے ہیں؟ دیکھیے, ہم جو فرشتوں کے آنے, فرشتے فقط اسی شب میں نہیں آتے, اور بھی فرشتے آتے رہتے ہیں علیکم السلام رحمۃ اللہ. قرآن میں متعدد مقامات پر فرشتوں کے آنے کا, نازل ہونے کا, نزول یعنی آنا, آتے ہیں وہاں سے. تو فرشتوں کے آنے کا, نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب کھنگالتے ہیں تو دو قسم کا سبب ملتا ہے فرشتوں کے نازل ہونے کا. دو سبب ہے. ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے آتے ہیں, حکم خدا ہو گیا اس پر عمل کرنے آتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ فلاں قوم پر عذاب آنا ہے تو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ فلاں قوم کی مدد کرنا ہے تو فرشتے آتے ہیں. کاہے کے لیے؟ اس قوم کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. مدد کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے, عذاب کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. جنگ بدر کا قصہ جہاں پر ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 124, ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. یاد کرو بدر کا موقع, اس وقت تم کتنے کمزور تھے. وہ ان کی تعداد 1000 کی تھی, تم کل 313 تھے علیکم السلام ورحمۃ اللہ, تم کل 313 تھے. ان کے بعد بہترین ہتھیار تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, صرف 4 تلواریں تھیں تمہارے پاس. اینٹا پتھر لے کر کے آئے تھے لڑنے کے لیے, لاٹھیاں لے کر کے آئے تھے تلوار سے لڑنے کے لیے، تیر کا مقابلہ پتھر سے کرنے آئے تھے. انتم اذلہ، تم کمزور تھے، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اب اللہ کا تقوی اختیار کرو شکرانے کے طور پر. تم کمزور تھے، ضعیف تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، اس کا تقوی اختیار کرو. اذ تقول للمؤمنین، پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر یاد کیجیے وہ موقع. آخر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کتنی ہی نعمتیں دیتا جائے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جو دیا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے، جو نہیں ملا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے. ارے جو مل چکا ہے پہلے اسے تو دیکھو، دسترخوان سجا ہوا ہے، ہزار طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ایک کوئی کھانا ہے جو نہیں ہے مثال کے طور پر وہاں پر، وہ سارا بھول کر کے ہنگامہ کر رہے، وہ والا کھانا کیوں نہیں ہے؟ ارے جتنا ہے بھائی اس کا تم خیال رکھو. استقول للمؤمنین، ایسے کچھ مؤمنین اس وقت بھی تھے اعتراض کر رہے، تو پیغمبر ان کو چپ کرانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یاد کیجئے کہ باپ مؤمنین سے کہہ رہے تھے کہ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ نے 3000 فرشتوں کو آسمان سے نازل کیا تاکہ وہ تمہاری مدد کریں؟ تمہاری مدد کرنے کے لیے 3000 فرشتے اللہ نے نازل کر دیے تھے، کہاں؟ بدر کے موقع پر. تو فرشتوں کے نازل ہونے کا ایک مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، یہ جو مدد کرنا. دوسرا ہے عذاب کرنا، اس کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں، سورہ یہ الحجر آیت 58، قال علیہ السلام، جب فرشتے آئے تھے جناب ابراہیم کے پاس، پہلے آئے تھے نا، پوری داستان ہے، وقت نہیں کہ میں اس کو بیان کروں گا. تو بہرحال جناب ابراہیم نے ان سے کہا، قال فما خطبکم، کیسے آنا ہوا بھائی، آپ کیسے آئے ہیں؟ ما خطبکم، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ما خطبکم ایہا المرسلون، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں، جب انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اللہ نے ہمیں مجرموں گنہگاروں پر عذاب کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو وہاں نازل ہوئے کاہے کے لیے؟ مدد کے لیے. یہاں نازل ہوئے کاہے کے لیے؟ عذاب کے لیے. حکم خدا وہاں بھی حکم خدا، یہاں پر حکم خدا لے کے نہیں آئے ہیں، حکم خدا کو نافذ کرانے آئے ہیں، عمل میں لانے کے لیے آئے ہیں. اور کچھ فرشتے وہ ہیں جن کا آنے کا مقصد، جب وہ آتے ہیں تو کاہے کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، کچھ عمل نہیں کرنا ہے، ایک قاصد کی حیثیت ہے ان کی، اللہ کا پیغام لا کر کے کسی کو پہنچا دینا ہے. خود ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغام لے کر کے آئیں گے تو پیغام لینے والا بھی تو کوئی ہوگا، اگر پیغام لینے والا کوئی ہے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے قاصد کاہے کے لیے بھیجا جائے گا؟ بیت الاثر کا یہ جو ہے بیت الاثر کا تالا لگا ہوا بند ہے، کوئی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کوئی نہیں ہے، اور آپ قاصد وہاں بھیج رہے ہیں. کوئی عقل مند آدمی ایسا کام کرے گا؟ اگر کہیں قاصد بھیجا جا رہا ہے تو وہیں قاصد بھیجا جاتا ہے جہاں پیغام لینے والا کوئی موجود بھی ہے. تو اگر فرشتوں کے آنے کا ایک مقصد ہے اللہ کے پیغام کو لے کے آنا، تو یقیناً کوئی ہستی ہے جو پیغام لینے کے لیے موجود ہے. اگر کوئی ہستی پیغام لینے کے لیے موجود نہ ہو تو فرشتے کبھی پیغام لے کر کے نہیں آئیں گے. تو یہاں پر فرشتوں کا تعلق ایک طرف سے پیغام بھیجنے والے سے ہے، اور دوسری طرف سے ان کا تعلق پیغام لینے والے سے سرکار ہے. دونوں کا موجود ہونا ضروری، پیغام بھیجنے والا بھی ہو تبھی تو پیغام بھیجے گا، اور پیغام لینے والا ہو تبھی پیغام آئے گا. اب شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تو آج کی بات ہے نا، آج فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ عمل کرانے آتے ہیں یا پیغام لے کر کے آتے ہیں؟ عذاب نازل کرنے آتے ہیں یا یہ جو ہے مدد کرنے آتے ہیں؟ آج جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ اسی سورہ قدر میں واضح کر دیا نا کس لیے آتے ہیں، من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے یہاں کے اوپر پیغام لے کے آ رہے ہیں آج کی شب، عمل کرانے نہیں آ رہے ہیں، نہ مدد کرنے آ رہے ہیں نہ عذاب نازل کرنے. آج آنے کا مقصد ان کا یہ جو ہے دوسرا والا مقصد ہے، یعنی پیغام کو لے کر کے آنا. امر حکیم، وہ مقدرات، وہ فیصلے تقدیر کے جو اللہ نے کیے ہیں، ان فیصلوں کو لے کر کے وہ زمین پر آ رہے ہیں. تو اللہ تو موجود ہے بھیجنے والا، فرشتے بھی لے کر کے آنے والے ہیں. پیغام کیا ہے؟ وہ سارے مقدرات، وہ سارے فیصلے جو پوری کائنات کے لیے ہیں، صرف انسان کے لیے نہیں ہیں، وہ پوری یہ جو ہے پلاننگ لے کر کے آ رہے ہیں. تو لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، کوئی لینے والا بھی تو ہونا چاہیے. پیغمبر کے زمانے میں جو ہے پیغمبر اسلام تھے. اچھا، وہ لینے والا بھی کوئی معمولی نہیں آدمی ہو سکتا ہے. پیڑ پودے تو ہو نہیں سکتے ہیں، جانور تو ہو نہیں سکتے ہیں، پہاڑ دریا یہ جو ہے جمادات تو ہو نہیں سکتے ہیں، جانور بھی نہیں ہو سکتے، ہر انسان بھی نہیں ہو سکتا ہے. پیغام تو اسی کے پاس بھیجا جائے گا نا، جسے پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت ہو. پلاننگ فائل اگر کہیں بھیجی جا رہی، کس کے پاس بھیجیں گے؟ جو سمجھ سکتا ہو. فلاں یہ جو ہے منسٹری کی فائل ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، اور ہمیں فائل پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمیں معلوم ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بھیجنا تو حماقت ہے نا بھائی. فرشتے آ رہے ہیں، کیا لے کر کے آ رہے ہیں؟ سورہ قدر کی چوتھی آیت نے بیان کیا، کیا لے کر کے آ رہے ہیں؟ امر لے کر کے آ رہے ہیں. امر کیا ہے؟ سورہ یہ دخان میں بیان کیا جا چکا تھا، فیہا یفرق من کل امر حکیم. وہ امر کون سا امر ہے؟ امر حکیم ہے، جس میں ساری حکمتیں، ساری مصلحتیں پوری کائنات کی اس میں لکھی ہوئی ہیں. فرشتے اسے لے کر کے آ رہے ہیں. کس کے پاس لے کر کے آ رہے ہیں فرشتے؟ کوئی ہونا چاہیے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کے آنے کا مقصد صرف پہنچانا ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ عذاب کے لیے آ رہے ہیں نہ امداد کے لیے آ رہے ہیں، صرف پہنچانا ہے، ان کی حیثیت صرف قاصد کی ہے، تو اس روئے زمین پر کوئی ایک ایسا انسان بھی ہونا ضروری ہے جس کے پاس فرشتے اوامر لے کر نازل ہوتے ہیں. اتنے اہم پیغام کے ساتھ فرشتوں کا نزول لغو ابس تو نہیں ہو سکتا کہ لے کے آگے ڈھونڈ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہر سال آتے ہیں، گھوم گھام کے چلے آتے ہیں، لینے والا کوئی ملتا نہیں، پھر چلے آتے ہیں. تو ابس ہو جائے گا نا، لغو ہے، بےہودہ ہے. خدا ایسا ابس اور لغو کام انجام نہیں دیتا ہے. یقیناً کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس میں اللہ کے اوامر کو حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اتنی عظمت کا مالک ہو کہ فرشتے اس کی چوکھٹ پر حاضری دینا شرف سمجھے اپنے لیے. کوئی معمولی حیثیت کا انسان وہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں اتنی اہم معلومات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہو. جمادات و نبادات تو حیوانات و درکنار عام انسان بھی اس قابل نہیں ہیں. یہ پیغام فرشتے بلا مقصد کسی کے پاس نہیں لاتے، بلکہ اس کے پاس لے جاتے ہیں. کیوں لے کے کسی کے پاس جا رہے ہیں؟ جانے کا سبب تو ہونا چاہیے. اس کے پاس لے جا رہے ہیں جس کا ان منصوبوں کے نفاذ میں ایک اہم کردار ہے، اس لیے اس کے پاس لے جا رہے ہیں، اس کا ایک اہم کردار ہے. قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی یہ جو ہے نشاندہی کی ہے کہ زمین پر کچھ ہیں ایسے افراد جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. قصہ آدم، تخلیق آدم کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے اللہ نے کہا ہم زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین بنا. کچھ ہیں جو زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ منصوبے وہاں سے بھیجتا ہے، نفاذ کرانا ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے اس کو نفاذ کرانا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے خدا کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو مظہر اوصاف الہیہ ہو، خدا کے حکم سے خدائی کام انجام دے. مردے کو زندہ کر دینا خدائی عمل ہے. مردے کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ خدائی عمل ہے. ایسا شخص خلیفہ خدا بن سکتا ہے جو حکم خدا سے مردے کو زندہ کر دے. اور قرآن مجید نے یہ جو ہے جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے نا، وَيُحْيِي الْمَوْتَى، جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو یقیناً فرشتے آج کی شب اس کے پاس آئیں گے جس کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی استعداد، اتنی طاقت موجود ہو. اور عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں سب مانتے ہیں کہ یہ ہستی کس کی تھی؟ حضرت کی تھی. اس زمانے میں فرشتے انہی کے پاس نازل ہوا کرتے تھے. لیکن یہ سلسلہ آج بھی جاری رہنا ضروری ہے. آج بھی ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جو اللہ کی جانب سے اس منصب کے لیے چنا گیا ہو اور اللہ نے اسے ایسی صلاحیت و قابلیت عطا کی ہو کہ وہ پیغمبر کا جانشین اور زمین پر اللہ کا خلیفہ بن سکے. عالم ملک و عالم ملکوت سے جوڑنے والی کڑی بن سکے. یہ عالم ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں, وہ عالم ملکوت ہے. عالم ملک اور عالم ملکوت کو جوڑنے کی جو انسان کڑی بن سکے اسی کے پاس فرشتے آئیں گے. وہ کون ہے آخر؟ اس کا اعلان اللہ کے حکم سے آئے بلغ کے نازل ہونے کے بعد غدیر خم میں پیغمبر نے کر دیا تھا کہ وہ کون ہے. اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد اس کا نام علی ہے, اس کے بعد حسن ہے, اس کے بعد حسین ہے, یہاں تک کہ 12ویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام لیا. فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں, پورے مقدرات کو لے کر کے فرشتے آج بھی آتے ہیں. آج بھی فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ فرشتے پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے, آج امام عصر کے پاس آتے ہیں. اگر امر لے کر کے فرشتے آتے ہیں تو کوئی صاحب امر بھی تو ہوگا. امام زمانہ کے وجود پر یہ بہترین دلیل ہے. جو کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے ہیں, پیدا ہوں گے, تو فرشتے کہاں بھٹک رہے ہیں بھائی؟ اور جب معلوم ہوتے ہوئے کہ نہیں ہے پھر بھی چلے آ رہے ہیں, انہیں تو خبر ہے نا کہ پیدا نہیں ہوئے. آپ کو تو پتا ہے کہ پیدا نہیں ہوئے, انہیں نہیں پتا ہے کہ پیدا نہیں ہوئے ہیں. کیوں, کس لیے آتے ہیں؟ بھٹکنے کے لیے آتے ہیں. ان کا آنا, امر لے کر کے آنا دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر جیسا ہی ایک یہاں موجود ہے. جو اوصاف و صفات پیغمبر میں تھے وہی اوصاف و صفات اس ہستی میں بھی موجود ہیں. اب میں, وقت کم رہ گیا ہے, میں آخری سوال کا جواب دے کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں کہ آج کی شب میں, آج کی شب میں مقدرات ہمارے معین ہوتے ہیں. کیا ہونا ہے سال بھر میں وہ آج, جس میں ہمارا اپنا پھر دخل کیا رہ گیا, ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ دیکھیے, ہمارا کردار ایک تو ماضی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک مستقبل, یہ جو ہے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے. جو مقدرات معین کیے گئے ہیں ہمارے لیے آئندہ سال کے لیے, وہ ہمارے ماضی کے اعمال کا نتیجہ ہیں. فرض کیجئے کہ ہماری عمر کو یہ جو ہے مختصر کر دیا گیا ہے, اس سال ان کی عمر کو ختم ہو جانا, موت ہے ان کی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہ جو ہے صلہ رحم میں کمی کی تھی؟ ہے نا, حدیثوں میں صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے اور قطع رحم سے عمر گھٹتی ہے. پچھلے سال ہم نے اگر صلہ رحم کیا ہوتا تو شاید اس سال ہماری عمر میں اضافہ ہو جاتا. فلاں گناہ ہم نے کیا تھا جس کے نتیجے میں اس سال ہمیں یہ جو ہے سزا دی جا رہی ہے, اگر یہ گناہ نہ کیے ہوتی تو یہ سزا ہمیں اس سال نہ ملتی. اگر ہماری تعلیم میں کچھ کوتاہی ہونے والی ہے, روزی ہماری گھٹنے والی ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پچھلے سال کے اعمال کا نتیجہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شب قدر میں شب استغفار ہے, شب توبہ ہے, کہ خدایا اگر ماضی میں کچھ ہم سے خطا غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما, آئندہ اس کا اثر نہ پڑنے پائے. اگر انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی تو مقدرات بھی اسی طرح کے لکھے جائیں گے نا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کردار ہے فیوچر کے لیے. مقدرات جو لکھے جاتے ہیں, مقدرات میں ہمارا اختیار بھی شامل کیا جاتا ہے. اگر ہم صبح 8 بجے اٹھ کر کے آفس میں جاب پہ جائیں گے تو یہ ملے گا. اس سال ہمارے مقدر میں یہ جو ہے فی المثال $50,000 کی انکم ہے, $100,000 کی انکم ہے, $1,000,000 کی انکم لکھی گئی ہے. کتنا ملے گا؟ قدر کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں قدر کہتے ناپ تول کو. قدر کہا جاتا ہے, ناپ تول کو کہتے ہیں قدر. قضا اور قدر دو لفظ الگ ہے نا. قضا یعنی حکم فرمان, قدر کیا ہے؟ تخمینہ, اندازہ, ناپ تول. یہ آج کی شب شب قدر ہے، یعنی آج کی شب مقدر کیا جاتا ہے، وہ پیمانہ معین کیا جاتا ہے کہ کتنا ملے گا انہیں، ان کی انکم سال کتنی ہوگی، انکم کتنی ہوگی اس کا ریزن کیا ہوگا، اس کا ریزن ہمارا اپنا عمل ہے، اللہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ اگر یہ جاب پہ جائیں گے تو ان کو اس سال اتنا ملے گا، جاب پہ اپنے اختیار سے جائیں گے، کوئی انہیں پکڑ کے نہیں لے جائے گا، تو جو کچھ اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ہمارے اختیاری اعمال کا نتیجہ مقدر کیا ہے، تقدیر میں ہمارا اختیار بھی شامل، فقط یہی نہیں ہے کہ ان کو تو $50,000 ہی ملے گا چاہے کچھ بھی کریں، ایسا نہیں ہے، یہ عمل انجام دیں گے، یہ عمل انجام دیں گے، اس لیے البتہ علم خدا میں ہے کہ ہم کیا انجام دیں گے، علم خدا میں یہ بھی ہے کہ ہم وہ عمل اپنے اختیار سے انجام دیں گے، کسی مجبوری کی بنا پہ انجام نہیں دیں گے، معلوم ہے خدا بندے متعال کو کہ یہ اس سال اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیں گے، رشتہ توڑیں گے اپنے اختیار سے رشتہ توڑیں گے، رشتہ توڑنے پر مجبور نہیں ہے، جب یہ اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑ لیں گے تو اس سال ان کی عمر اتنی گھٹ جائے گی، ان کو سن 2000 مثال کے طور پر 18 تک جینا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیا ہے لہذا ان کی عمر گھٹ کر کے 2017 ہو گئی، ایک سال عمر گھٹ گئی، 5 سال عمر گھٹ گئی، 8 سال عمر گھٹ گئی، صدقہ ان کی عمر تو 2017 میں ختم ہو جانا تھا لیکن چونکہ یہ صدقہ دیں گے لہذا ان کی عمر یہ جو ہے بڑھائی جائے، گھٹاتا کون ہے خدا، بڑھاتا کون ہے خدا، ہاں خدا نے جو مقرر کر دیا ہے اس میں پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے کیوں مقرر کیا، خدا نے مقرر کیا ہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں، خدا نے مقرر کیا ہے، لہذا یہ کہنا کہ ہم جاب پہ جائیں یا نہ جائیں ہم کو اتنا ہی ملے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں جب معین کی گئی تھی تقدیر تو اس شرط کے ساتھ تقدیر معین کی گئی ہے کہ اگر آپ جاب پہ جائیں گے تو اتنا ملے گا، نہ جائیں گے تو اتنا ملے گا، فلاں بزنس کریں گے تو اتنا ملے گا، نہیں کریں گے اتنا ملے گا، یعنی جو مقدر ہمارا ہے مقدر تو اللہ نے کیا ہے مگر ہمارے اپنے عمل کے نتیجے میں، مثال میں آپ کی خدمت میں دوں کہ شیشہ اور پتھر دونوں کے اندر، پتھر میں توڑنے کی صلاحیت، شیشے میں ٹوٹنے کی صلاحیت کس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، پتھر کو پتھر کس نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، پتھر میں توڑنے کی صلاحیت ہے، شیشے میں ٹوٹنے کی صلاحیت ہے، شیشے سے پتھر لگے گا تو شیشہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ تو ایک اللہ کی طرف سے یہ جو ہے مقدر ہے، قضاء خدا ہے، حکم خدا ہے، فرمان خدا ہے کہ شیشہ جب لگے گا، لیکن یہ کہ پتھر کتنا بڑا ہو، شیشہ کیسا ہو، کتنی رفتار سے مارا گیا ہے، کتنی طاقت سے مارا گیا، ہوا کا رخ کیسا تھا، یہ سارے عوامل جو ہیں مؤثر ہیں، خدا مقدر کر رہا ہے اگر اتنا بڑا پتھر ہوگا مارنے والا اتنی طاقت سے مارے گا، اتنے فورس سے مارے گا، ہوا کا رخ اس طرح سے ہوگا تو، اور شیشہ بھی اتنا موٹا یا پتلا، 4 mm کا ہے، 10 mm کا ہے، 20 mm کا، کتنے mm کا شیشہ ہے، کہ اس کی ساخت کا ہے، اسی حساب سے شیشہ ٹوٹے گا، ایک قضا ہے، ایک قدر ہے، قدر ہمارے اپنے اختیار میں ہے، قضا اللہ کے پاس ہے، مولا کائنات جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک ٹوٹی ہوئی ایک ایسی دیوار جو اچانک گرنے والی، وہاں مولا کھڑے تھے، جیسے مولا نے دیکھا کہ دیوار مخدوش ہے ہٹ گئے، کسی نے پوچھا یا علی اتفر من قضاء اللہ، اے علی کیا قضاء خدا سے بھاگ رہے، اگر موت لکھی ہے تو آئے گی ہی، امام نے فرمایا افر من قضاء اللہ الى قدره، قضاء خدا سے قدر خدا کی طرف جا رہا ہوں، خدا نے یہ مقرر تو کر دیا کہ جو یہاں کھڑا ہوگا مرے گا، لیکن اگر اتنا فٹ ہٹ جائے گا، یہ چھت یہ دیوار گرنے کے بعد کتنے فٹ تک لوگوں کو مار سکتی ہے، یہ ہے یہ جو ہے قدر ہے، اس کے بعد اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ موت سے آپ بچ جائیں گے، افرو من قضاء اللہ الى قدر، قضاء خدا سے بھاگ کر کے قدر خدا کی طرف جا رہا ہوں، تو آج کی رات ہماری تقدیریں معین ہوتی ہیں، مقدرات لکھے جاتے ہیں مگر وہ مقدرات لکھے جاتے ہیں ہمارے اختیاری افعال کے نتیجے میں، اتنی روزی ہمیں ملے گی اگر ہم یہ کام انجام دیں گے، صحت رہے گی اگر حفظان صحت کا خیال رکھیں گے، بیمار ہو جائیں گے اگر آلودہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جتنی چیزیں بھی مقدر کی گئی ہیں، مسلمانوں کو عزت ملے گی کہ ذلت ملے گی، مقدر لکھا جا رہا ہے نا، عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، مسلمان خدا کی اگر غلامی کریں گے تو عزت ملے گی، دشمنان خدا کی غلامی کریں گے تو ذلت ملے گی، نعرہ حیدری، نعرہ علی، قدس آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فلسطین پہ ہونے والے ظلم گھٹیں گے کہ بڑھیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ سنت الہی تو مقرر ہے نا، اگر آپ میدان میں نکل کے آئیں گے تو یقیناً ظلم کا خاتمہ ہوگا، آپ نکل کے نہیں آئیں گے، آپ گھر بیٹھے رہیں تو خدا کچھ نہیں کرتا ہے، آنا آپ کو ہے، دے گا خدا ہی، نصرت خدا طرف سے ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، بس کامیابی کے اسباب آپ کو فراہم کرنا ہے، کامیابی کے اسباب آپ کو فراہم کرنا ہے، نکلنا آپ کو ہے، جنگ بدر میں مسلمان نکل کے تو آئے تھے نا، ایسا تو نہیں وہ گھر میں بیٹھے تھے، نکل کے آئے تھے، 313 ہی کا عدد صحیح، اسلحہ نہ ہوتے ہوئے بھی جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا، اس کے بعد کا کام تو اللہ کا شروع ہوتا ہے نا، جو آپ سے ممکن تھا وہ آپ نے کر دیا، اس کے بعد اللہ نے آپ کی کمزوری کو اپنی طرف سے 3000 فرشتوں کو نازل کر کے انجام دے دیا، قرآن کی واضح آیت ہے، اللہ نے انجام دے دیا، حنین میں آپ نے یہ کام نہیں کیا، کھا گئے شکست، دو جنگوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے نا، بدر کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، حنین کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، بدر کا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، حنین کا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اتنی زیادہ تعداد تھی، آپ دیکھیں بدر میں مسلمانوں کی تعداد ہے 313، مقابل میں کافر 1000 سے اوپر ہے، حنین میں کیا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد ہے 16000، 16000، 12000 مسلمان فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، 4000 مسلمان فتح مکہ کے بعد والے، کم سے کم 12000 تو پکے والے ہیں نا، 4000 چلیے نئے نئے آئے ہیں، 16000 ہیں مسلمان، کافر کتنے ہیں؟ 4000، بالکل الٹا معاملہ ہے، وہاں مسلمان 313، کافر 1000، یہاں پر مسلمان کتنے ہیں؟ 16000، کافر کتنے ہیں؟ 4000، وہاں نتیجہ کیا ہوا؟ کفار ہار گئے، وہاں کافر ہار گیا، فرشتے آ گئے، امداد الہی آ گئی، حنین میں کیا ہوا؟ مسلمان ہار گئے، قرآن کے لفظ ہیں، ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھ دکھا کے بھاگے، اس میں جنگ حنین کا واقعہ ہے، یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، ثم ولیتم مدبرین، ذاقت الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ تم پر تنگ ہو گئی، خبر بات کیا ہے بھائی، 313 ہوتے ہوئے 1000 کو ہرانے والے 16000 ہو کے ہار رہے ہیں، اللہ نے کیوں نہیں کامیاب کر دیا ان کو؟ اللہ مقدر لکھتا ہے مگر اسباب آپ کو فراہم کرنا ہے، مدد آتی ہے خدا کی، اسباب کیا ہیں؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، آخری جملہ میں کہہ کر کے بات کو تمام کر دوں، وقت بہت محدود رہ گیا، بغل کے ختم ہونے والا ہے، کہ جنگ حنین کا دو مرحلہ ہے، جنگ حنین کے دو مرحلے ہیں، پہلے مرحلے میں 16000 کی فوج ہے، پہلے مرحلے میں 16000 کی فوج ہے، مقابل میں کتنے ہیں؟ 4000، انجام کیا ہوا؟ شکست، بھگدڑ مچ گئی، زبردست بھگدڑ، قرآن نے نقل کر دیا، اگر چھوٹا موٹا واقعہ تو قرآن ہی نہ نقل کرتا ہے، زبردست بھگدڑ مچ گئی، اچھا یہاں کے اوپر جو منظر بدر میں ہے وہ یہاں پر بھی ہے، رسول اکرم وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، مولا کائنات وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، وہاں بھی اگر صرف کہا جاتا ان کی برکت سے جنگ جیت گئے تھے، آخر بعض دفعہ ہم لوگ سارا کام یہ جو ہے برکت برکتیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر سارا انحصار برکتوں پہ نہیں کیا جاتا، ان کی برکت تو یہاں بھی ہے، مولا علی بھی موجود ہیں، پیغمبر بھی موجود ہیں، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بھاگ گئے، اب تھوڑے سے لوگ رہ گئے، پھر تھوڑے سے لوگ رہ گئے، پھر نقشہ پلٹا، وہاں بھی تھوڑے سے تھے، بدر میں بھی تھوڑے سے تھے، 313 رہ گئے تھے، یہاں تو اس سے بھی کم ہیں، وہاں بھی فرشتے نازل ہوئے تو جنگ جیتے تھے نا، یہاں بھی کیا ہے؟ انزل اللہ السکینہ علیہ وعلی المؤمنین، جب بھاگ گئے، کون بھاگ گئے؟ وہ بھاگ گئے جن کے دل میں خدا نہیں تھا، غرور تھا، اپنی طاقت کا غرور تھا، وجوما حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں غرور ہو گیا تھا اپنی طاقت کا، اپنی کثرت کا، آج تو ہم گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ کے پھینک دیں گے، ثم انزل الله سكينه عليه وعلى المؤمنين. اب پیغمبر رہ گئے اور خالص مومنین رہ گئے. تو پھر اللہ نے اپنی جو ہے مدد نازل کی. مومنین ہی نہیں بلکہ وہ امیر المومنین میدان میں رہ گیا تھا جس نے کبھی بھی اپنے قوت بازو پر فخر نہیں کیا, کبھی بھی اپنے قوت بازو پہ فخر نہیں کیا. خیبر کا موقع وہ یاد ہے نا, جس وقت مولا نے باب خیبر کو اکھاڑا ہے, اکھاڑنے کے بعد وہ سب قصیدہ پڑھ رہے علی کا, کیا بہادر ہے, کیا شجاع ہے, مرحب جیسے کو جو ہے پچھاڑ دیا ہے, خیبر جیسے دروازے کو دو انگلیوں سے اکھاڑ لیا ہے. سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے اور علی اللہ کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. ما قلعت خیبر الا بقوت ربانیہ, اگر میں نے باب خیبر کو اکھاڑا ہے تو یہ میرے قوت بازو کا کمال نہیں ہے, یہ میرے اللہ کی دی ہوئی طاقت کا کمال ہے. تو جب تک یہ اسباب تو فراہم کرنا ہے, اسباب میں ایک ایمان ہے, اسباب میں ایک یہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس موجود ہے اس کو تو استعمال کریں, اس کو تو میدان میں لے کر کے آئیں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ مقدر شب قدر میں کیا لکھے گا, آل سعود کا خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, مقدر میں اللہ کیا لکھنے والا ہے, اسرائیل نابود ہوگا کہ نہیں ہوگا, قدس آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا, بقی پر تعمیر ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیا لکھ رہا اللہ مقدر کے لیے. اللہ مقدر میں وہی لکھے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے عزم اور ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ قدس کو آزاد کرا کے رہیں گے, اگر آپ نے امت یہ جو ہے مسلمان نے اگر قصد اور ارادہ کر لیا ہے کہ بقی کی تعمیر کرا کے رہیں گے, تو انشاءاللہ قدس بھی آزاد ہوگا, بقی بھی تعمیر ہوگی, لیکن مقدمات ہمیں فراہم کرنا ہے. اس طرح سے تقدیر اللہ لکھتا ہے, مقدمات ہمیں فراہم کرنا ہے. اللہ کی تقدیر بھی ہے اور ہمارا اختیار بھی موجود ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اللہ یہ شب قدر ہے, اس شب میں ہمیں توفیق عنایت فرما کے زیادہ سے زیادہ ہم عبادتیں انجام دے سکیں. وہ ساری چیزیں جو آج کی رات تجھے راضی کرتی ہیں, تقرب عطا کرتی ہیں, جو جناب موسیٰ سے تو نے بیان کیا تھا, خدایا ہمیں بھی اس کی توفیق عنایت فرما کہ پوری رات ہم تیری عبادت میں صرف کریں, غربا کا خیال رکھے, فقراء اور مساکین کی جہاں تک ہو سکتی ہے یہ جو ہے مدد اور امداد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. حيا على الصلاة على حيا على خير العمل، حيا على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا، واجعلني عند قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا، برحمتك يا أرحم الراحمين.